مجید کی ایک مختصر سورت تلاوت کی گئی ہے، جو الفاظ کے اعتبار سے تو بہت ہی مختصر ہے اور صرف ڈیڑھ یا دو سطر کی یہ سورت ہے، لیکن معانی کے اعتبار سے ایسی جامع ہے کہ بعض حضرات نے یہاں تک کہا کہ اگر قرآن مجید پورا نازل نہ ہوتا، صرف یہی ایک سورت نازل ہو جاتی تو بھی کافی تھی، یعنی اتنی جامع ترین سورت ہے. اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو زمانے کی قسم کھائی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں. اور لفظ انہ سے آپ نے فرمایا، اس تاکید کی گویا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، یہاں سے استثنا فرمایا کہ مستثنا کون ہے؟ جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے رہے ایک دوسرے کو، وتواصوا بالصبر، اسی طریقے سے صبر کی وصیت کرتے رہے. گویا اس صورت میں چار باتوں کا بیان ہے، ایمان کا، عمل صالح کا، حق کی وصیت کرنے کا ایک دوسرے کو، اور صبر کی وصیت کرنے کا. اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ صرف ایمان اور عمل صالح نجات کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت نہ کرو اور جب تک ایک دوسرے کو صبر کی وصیت نہ کرو. بعض نے حق سے مراد کیا لیا کہ حق کی وصیت کا مطلب یہ ہے کہ فرائض کی بجا آوری، جو احکام فرائض و واجب کے درجے میں ہیں اس کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہو کہ یہ کام کرنا ہے لازمی، اس کے بغیر چارہ نہیں. اور اسی طریقے سے وتواصوا بالصبر کا مطلب بھی یہ بیان کیا کہ یعنی صبر سے مراد یہاں ہے گناہوں سے بچنے کی وصیت کرتے رہے. تو فرائض جو ذمہ داری ہیں انسان کی، ان کی بجا آوری کے لیے ایک دوسرے کو نصیحت اور وصیت کرتے رہے، اور گناہوں سے بچنے کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے، اس کے بغیر چارہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، مگر چار قسم کے عمل کرنے والے اس خسارے سے بچے ہوئے ہیں. اور ان میں کون ہیں؟ جو ایمان لائے، پھر عمل صالح اختیار کیے، پھر فرائض کی بجا آوری کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے، اور گناہوں سے بچنے کی وصیت کرتے رہے. گویا دوسرے لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے. تو گویا یہ بھی ایمان اور اعمال صالحہ کے تقاضے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی تقاضا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک حدیث بیان فرمائی، آپ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ من رآ منکم منکرًا فلیغیرہ بیدی، تم میں سے جو شخص بھی کوئی منکر چیز دیکھے، بری چیز دیکھے، فلیغیرہ بیدی، اس کو چاہیے اپنے ہاتھ سے یعنی بزور طاقت اس کو بدل دے. فإن لم یستطی، اگر اس کی استطاعت نہیں، قدرت نہیں رکھتا اس کی، فبلسانی، تو زبان سے پھر اس کو بدل دے. فإن لم یستطی، اگر اس کی بھی استطاعت اور قدرت نہیں ہے، تو فبقلبی، تو اس کو قلب سے بدل دے. عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ دل میں برا سمجھے، لیکن بعض بزرگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ اس کو قلب سے بدل دے، دل سے بدل دے. وذالک اضعف الایمان، اور ایمان کا یہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اس آخری درجے پر بھی عمل نہیں کر رہا تو اس کا تو ایمان ہے ہی، کیونکہ آخری درجے پر عمل ضروری ہے کہ جب منکرات دیکھے تو کم از کم اس کی پیشانی شکن آلود ہو، کم از کم اس کا چہرہ متغیر ہو، کم از کم اس کے دل میں بے چینی پیدا ہو کہ میں کیا کروں، کس طرح سے میں اس گناہ سے روکوں لوگوں کو. اگر ایسی بے چینی بھی دل میں پیدا نہیں ہو رہی، اگر چہرے پر تغیر بھی نہیں آ رہا، پیشانی پر بل بھی نہیں پڑ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے اس کمزور درجے پر بھی اس کا عمل نہیں. تو بتائیے پھر اور اس کے بعد ایمان کی کون سا درجہ رہ جاتا ہے؟ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وذالک اضعف الایمان، سب سے کمزور ترین درجہ. اس سے اندازہ آپ لگائیے کہ ایک امت کے لوگ ایک قوم کو نصیحت کر رہے تھے، وصیت کر رہے تھے، تو بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ تم اس قوم کو نصیحت کر رہے ہو، وصیت کر رہے ہو، یہ قوم تو سوائے عذاب کے اور کسی طریقے سے ماننے والی نہیں ہے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. یعنی کچھ لوگوں نے ان سے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، تم ایسے لوگوں کو نصیحت اور وصیت کیوں کر رہے ہو کہ جن کو اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے، ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذاباً شدیداً، یا ان کو شدید عذاب سے دوچار کرنے والا ہے. جب تمہیں پتا ہے تو پھر ان کو نصیحت اور وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، کہا قالوا معذرتن الى ربکم، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہماری ہم سے باس پرس نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہ پوچھیں کہ تم نے انہیں نصیحت کیوں نہیں کی، تم نے انہیں تبلیغ کیوں نہیں کی، تم نے دین کی دعوت کیوں نہیں دی، ہم تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. قالوا معذرتن الى ربکم، اور دوسری وجہ بتائی کہ ولعلہم یتقون، ہو سکتا ہے ڈر جائے، ہماری نصیحت سن کر ہو سکتا ہے سمجھ جائیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آدمی کو ایک تو اس لیے بھی کرنی چاہیے تاکہ آخرت میں ہماری پکڑ نہ ہو. اگر ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کی تو یقیناً ہم سے وہ باس پرس ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت کو جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ممکن ہے تمہارے واعظ و نصیحت سے تمہارا بھائی سنبھل جائے، جو برائی میں مبتلا ہے اس برائی کو وہ چھوڑ بیٹھے، دونوں ہی باتیں ہیں نا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تین درجے بیان فرمائے، اور میری اس بات کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں کچھ یہ روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم پر اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا فرشتوں کے ذریعے سے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس بستی کو ہلاک کر دو. فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ نے تو کچھ مستثنا بھی نہیں کیا، استثنا بھی نہیں ہے، آپ نے ٹوٹل بستی کی ہلاکت کا حکم دے دیا، حالانکہ اس میں تو فلاں نیک آدمی بھی رہتا ہے، تو کیا اس کو بھی ہلاک کر دیں؟ فرمایا کہ ہاں اسے بھی ہلاک کر دو. تو ذہن میں بات آتی ہے نا کہ ایسے نیک آدمیوں کی ہلاکت کا حکم کیوں دیا؟ تو فرشتوں کے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ نے ہمیں جس بستی میں بھیجا ہے اور اس بستی کی ہلاکت کا حکم دیا ہے، تو اس بستی میں کوئی نیک آدمی بھی رہتا ہے جو رات دن اللہ کی اطاعت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب کو پوری بستی کو ہلاک کر دو. تو دل میں یہ بات پیدا ہوئی اور زبان پر آئی کہ اللہ کیا ساری بستی کو ہلاک کر دیں؟ یعنی وہ جو بندہ ہے تیرا نیک، کیا اسے بھی ہلاک کر دیں؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں اسے بھی ہلاک کر دو. اور پھر وجہ بیان فرمائی کہ بات یہ ہے کہ جب سارے لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، سب لوگ گناہ کر رہے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے کہ یہ آدمی نیک ہے، اچھے کام کر رہا ہے، لیکن اس کے ماتھے پر کبھی بل بھی نہیں پڑے، اسے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ قوم برائیوں میں مبتلا ہے تو میں اسے کم از کم کسی درجے میں جا کے روکوں، کبھی اس کے چہرے پر تغیر نہیں آیا، کبھی اس کے ماتھے پر شکن نہیں پڑی. یعنی اضاف ایمان جس کو درجے کو کہا اس درجے پر بھی اس نے عمل نہیں کیا، اس لیے فرمایا کہ اسے بھی تباہ کر دو. ساتھ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں تو ہم پر بھی عائد ہوتی ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کو منکرات سے روکیں کیسے، یہ ایک بات. تو اس میں تین درجے ہیں، پہلا درجہ یہ ہے فلیغیرہ بیدی، ہاتھ سے، یعنی اس کا ہاتھ پکڑ لے طاقت سے، لیکن ہر آدمی کو طاقت اور قوت حاصل نہیں ہوتی. اگر کوئی آدمی بہت غسیلا طبیعت کا ہے یا تھوڑا سا لڑائی کا مزاج رکھتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری دنیا سے وہ جا کے ٹکرا جائے گا. اس لیے یاد رکھیے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہاتھ میں ڈنڈے اٹھا لیں اور جا کر لوگوں کو مارنے پیٹنے شروع کر دیں جو لوگ اس برے کاموں میں مبتلا ہیں، اور پٹائی شروع کر دیں ان کی. یاد رکھیے، شریعت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خاندان کے بڑے ہیں، سربراہ ہیں خاص طور پر، جن کی اپنے خاندان پر کے لوگوں پر اثر انداز ہونے کی انہیں صلاحیت حاصل ہے. خاندانی نظام اب تو پتہ نہیں تلپٹ ہوتا جا رہا ہے، لیکن جہاں خاندانی نظام اب بھی موجود ہے تو اس خاندان کے جو بڑے سربراہ ہوتے ہیں عام طور پر وہ اپنے خاندان پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کی بات مانی جاتی ہے. یعنی قوم کا جو بڑا ہوتا ہے اس کی بات جب وہ کہتا ہے تو سب بات مانتے ہیں. تو ایسے سرکردہ لوگ جن کی بات سنی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قوم میں وہ دیکھیں کہ منکرات پھیل رہے ہیں تو ان کو بزور طاقت بھی روک سکتا ہے کہ بھئی تم یہ کام ہرگز نہیں کرو گے. تو جہاں یہ اور یہ بھی معلوم ہے کہ میں کہوں گا تو رک جائیں گے، اب اگر اپنی اس طاقت کو استعمال نہیں کر رہا تو پھر باس پرس ہوگی قیامت کے دن. لیکن اگر اسے یہ معلوم ہے کہ میری بات نہیں مانیں گے بلکہ ابھی تو صرف کرتے ہی ہیں، اور بعد میں مشتعل ہو کے اور زیادہ جو ہے وہ آ جائیں گے سختی میں اور زیادہ یہ کام حرکتیں کریں گے، تو پھر استطاعت سے خارج ہو جائے گی بات. یہ بات سمجھ لیجیے، استطاعت کو لوگ سمجھتے نہیں. اصل میں ساری خرابی یہاں پیدا ہوتی ہے کہ استطاعت کے معنی نہیں پتہ. استطاعت کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس کی بات لوگ مانتے ہیں. اگر وہ ہاتھ سے روک دے گا تو لوگ رک جائیں گے. خاندان کا بڑا ہے، سربراہ ہے، وہ روکے گا تو لوگ رک جائیں گے. شادی بیاہ کے معاملات ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر مخلوط اجتماعات ہو رہے ہیں، مہندی ہے اور دیگر رسومات ہیں جو اس زمانے میں یوں سمجھ لیجئے کہ زہر کی طرح سرایت کر گئی ہے ہم نے، اور مزید خرابیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. پہلے صرف مخلوق اجتماعات ہی تھے، اب سنا کہ رقص و سرود کی محفلیں بھی ہوتی، ناچ گانے کی محفلیں بھی ہوتی ہیں. لیکن اگر بڑے روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں، لیکن وہ خود اس میں مدے شریک ہوتے ہیں دھڑلے سے. تو جن کا کام روکنا تھا وہ روکتے تو شاید رک جاتے، وہ خود شریک ہونا شروع ہو گئے تو کون روکے گا پھر. تو اگر وہ روک سکتے ہوں تو ان کو چاہیے روک دیں. بھائی آخر بعض لوگ اپنی ناراضگی کی خاطر بھی تو ایسا کرتے ہیں کہ صاحب تم نے فلاں وقت میں مجھ سے ایسا کہا تھا لہذا میں شادی میں شریک نہیں ہوں گا تمہاری. بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنے پرانے بدلے جو ہے وہ شادی کے موقع پر لیتے ہیں کہ صاحب تم نے فلاں وقت یہ بات کہی تھی، فلاں وقت یہ بات کہی تھی، لہذا میں تمہاری شادی میں شریک نہیں ہوں گا. اب جس کے یہاں شادی ہے وہ منتیں کرتا ہے، پیروں میں پڑتا ہے، بعض اوقات ایک زمانے میں پگڑی کہتے ہیں اس کے پیروں میں ڈال دیتا ہے کہ بھائی تو نے شریک ہونا ہے، اگر تم نے شریک ہوگے شادی نہیں ہوگی. تو جو لوگ اس قسم کے لوگ ہوتے تھے تو وہ اپنی بات منواتے تھے. تو بھائی دنیا کی عزت کے لیے جب اپنی بات منواتے ہو تو دین کی عزت کی خاطر اگر بات منوا لو گے تو اس میں کیا برائی کی بات ہے. تو اگر دین کی خاطر ہم ایسا کریں تو انشاءاللہ یہ باعث اجر و ثواب بھی ہوگا، ورنہ اپنی ذاتی عزت کیا چیز ہے، ہماری عزت ہے ہی کیا، آدمی معاف بھی کر سکتا ہے. لیکن جہاں دین کی عزت کا معاملہ ہو تو وہاں آدمی کو چاہیے کہ میں شریک نہیں ہوں گا اگر تم ایسی حرکت کرو گے، تاکہ اس سے محسوس ہو، پتہ چلے کہ بھائی یہ غلط میں کام کر رہا ہوں. کوئی تو رکاوٹ ڈالے گا، کوئی تو بند باندھے گا اس سیلاب پر. اگر کوئی بھی نہیں باندھے گا تو یہ بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر ایک زمانہ وہ آئے گا بقول ہمارے ایک بزرگوں کے پھر سر پکڑ کے رو گے اور تمہارے ہاتھ سے معاملات نکلتے چلے جائیں گے، اور پھر تم یاد کرو گے کہ کسی شخص نے تم سے کوئی بات کہی تھی لیکن تم نے اس پر عمل نہیں کیا. لہذا پہلا درجہ تو یہ، اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ زبان سے روکنے کا. دیکھیے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب اس کام سے روکے ہاتھ کے ذریعے سے تو رک جائیں، یہ تو استطاعت. لیکن اگر ہاتھ سے روکنے کی کوشش میں فتنہ اور فساد پیدا ہو تو پھر استطاعت سے خارج ہو جائے گی یہ بات. مثلا 10 آدمی 15 آدمی اپنے اندر یہ طاقت پاتے ہیں کہ بھئی میں سنیما گھر کے باہر جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں, کسی تھیٹر کے باہر کھڑا ہو جاتا ہوں, کسی اور ایسی جگہ پر جہاں پر لوگ جو ہیں رقص و سرود کی محفل لگائے ہوئے ہیں وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی مجلس کو ہم درہم بھرم کر دیتے ہیں اور بزور طاقت اس کو ہم روک دیتے ہیں. تو بلا شبہ بعض لوگوں میں یہ قوت اور طاقت ہو سکتی ہے, ہو, لیکن ایسی صورت میں خود بھی فتنے میں مبتلا ہوگا, جن لوگوں کو جائے گا انہیں بھی پکڑوائے گا اور وہ بھی فتنے میں مبتلا ہوں گے, تو اس سے فتنہ پیدا ہوگا. لہذا یہ استطاعت سے خارج, یہ استطاعت میں داخل نہیں, ایسے فتنہ پیدا نہیں کرنا ہم نے, یہ بات ہے. تو جب تک شریعت کی پوری بات کو نہیں سمجھے گا آدمی, تھوڑی سی بات سمجھ کر تو پھر لڑائی جھگڑے کرنا شروع کر دے گا. تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے کہنے سے, ہاتھ سے روکنے سے رک جائے وہ, اگر نہیں رکتا اس سے اور فساد اور فتنہ پیدا ہوگا تو تمہاری استطاعت سے خارج ہو گیا, لہذا تم اب اگلے درجے پہ آ جاؤ کہ زبان سے روکو. اب زبان سے روکنا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ صاحب ساری مجلس میں آدمی ذلیل کر دے کسی کو, جیسے ہمارے یہاں مسجد میں بھی آج کل موبائل بجنے شروع ہو جاتے ہیں تو بعض لوگ بڑے سیخپا ہو جاتے ہیں, اور جتنا بڑا گناہ وہ موبائل بجا کر رہا ہے اس سے زیادہ گناہ وہ کرتے ہیں چیخ چلا کر. یعنی اس بیچارے سے تو ممکن ہے غلطی ہو گئی, بھولنا بھول گیا اور بند کرنا یاد نہ رہا, انسان ہے, ہم سے بھی ہو جاتا ہے کبھی کھلا رہ جاتا. البتہ یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ کم از کم ہم بیل ایسی نہ لگائیں کہ اگر وہ بچ جائے تو اس سے پوری نماز میں جو ہے وہ کسی گانے کا تصور آتا رہے یا اس قسم کا, یہ ایک اچھی بات نہیں. بیل تو بچ سکتی ہے, بھول بھی سکتا ہے آدمی, لیکن اگر کوئی بھول جائے تو پھر اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آدمی اس پہ چڑھائی شروع کر دے. بعض لوگ اسی طریقے سے پیش آتے ہیں تو بجائے اس سے کہ دوسرے آدمی کی اس سے اصلاح ہو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی آئندہ میں مسجد میں نہیں آؤں گا. تو یہ طریقہ اصلاح کا نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ صاحب کیا کریں سختی نہ کی جائے تو لوگ مانتے نہیں ہیں, تو تم داروغہ بنے ہوئے لوگوں کے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ کہہ دیا کہ تم ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑو لوگوں کے سروں پہ مارو اور ان کو روکو, ایسا ہرگز نہیں, یاد رکھیں. اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ دین کے مزاج سے مزاج کو سمجھتا نہیں, اور اپنی طرف سے اس نے اپنے دل میں جو کچھ آ رہا ہے وہ منمانی کر رہا ہے, شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے ہرگز. تو زبان سے روکنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ جب کبھی ایسا ہو جائے تو اس کو نرمی سے کہہ دو کہ بھائی صاحب اس کو آپ بند کر لیا کریں, بھول گئے ہیں تو نماز میں بھی بند کیا جا سکتا ہے. بعض لوگوں کو مسئلے کا بھی پتہ نہیں ہوتا, ہمارے یہاں بعض ہر روز تو نہیں بتایا جاتا لیکن بعض اوقات اس مسئلے کو بیان بھی کیا گیا اور بیان کیا جاتا بھی ہے اور رہے گا انشاءاللہ, کہ اگر کسی وقت موبائل بچ جائے تو اس کی پریکٹس بھی پہلے سے کر لینی چاہیے کہ ہم جیب میں ہاتھ ڈال دیں اور اس بٹن کو بند کر دیں, تو اتنے سے عمل سے نماز فاسد نہیں ہوتی. نماز تو اس سے فاسد ہوگی کہ آدمی جیب سے نکالے پھر اس کو دیکھے فون کس کا آیا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد جو اچھی طرح دیکھنے کے بعد پھر اس کو پہلے اوپر کا بٹن بند کرے پھر نیچے کا بٹن بند کرے, یعنی اس طرح سے کرے گا تو یہ تو پھر فاسد ہو جائے گی, اس لیے کہ عمل کثیر پایا جائے گا. لیکن اگر ہم پہلے سے اس کی پریکٹس کر دیں, موبائل کو ایسی طریقے پر رکھنا چاہیے جیب میں, آج کل تو بٹن ہوتے ہیں کسی وقت بھی اگر آپ آف کرنا چاہیں آف ہو جائے, تو اس طریقے سے کر. میں نے بلکہ ایک بیان ہوا تھا تو میں نے ایک بات اور عرض کی تھی, اور چونکہ موبائل کے اندر نقصان نہیں ہوتا, زیادہ سے زیادہ ایک کال کا خرچ ہوگا, تو اس کی پریکٹس کر لے کہ بجائے لال بٹن دبانے کے ہرا ہی دبا دیں. ہرا بٹن دبانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر تلاوت ہو رہی ہے تو جہاں پر جہاں جس نے فون کیا اسے پتہ چل جائے گا کہ یہاں تو نماز ہو رہی ہے, نماز کا ٹائم, رک جائے گا وہ, یا یہ کہ وہ خود بند کرنے پہ مجبور ہو جائے گا. تو بہرحال طریقہ ایسا اختیار کر لو کہ اصل مقصد اصلاح ہے, اصل مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہیں ہے. آج ہمارے طور طریقوں سے لوگ دین سے بھاگ رہے ہیں, دین کی طرف آتے نہیں, کیونکہ ہم نے اپنا رویہ ایسا کر رکھا, ہمارا انداز تبلیغ کا درست نہیں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تبلیغ کا حق ہر آدمی کو نہیں ہے, تبلیغ کا حق صرف اس شخص کو ہے کہ جس کے دل میں ایسی بے چینی ہو امت کی طرف سے جیسے کہ اپنی حوائج ضروریہ کو پوری کرنے کے لیے بے چینی ہوتی ہے. جب تک اس درجے کی بے چینی نہ ہو تبلیغ کا حق ہر ایک کو نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی شخص کو بھوک لگ رہی ہے تو بے چینی پیدا ہوتی ہے طبیعت میں, جب تک میں کچھ کھانا لوں مجھے چین نہ آئے. یا کسی کو پیشاب لگ رہا ہے, کسی کو حاجت اصلی کی ضرورت ہے, لیٹرین جانا چاہتا ہے, تو جب تک اس سے فارغ نہ ہو جائے اس کو چین نہیں آئے گا. ایسی بے چینی اگر کسی کے دل میں ہو جائے کہ میں دین کی بات لوگوں تک پہنچا دوں, وہ دین کی بات کہہ سکتا ہے؟ اگر ایسی بے چینی نہیں ہوگی وہ دین کی بات کہے گا کیا؟ جو اپنے دل میں بے چینی محسوس نہیں کرتا وہ دوسرے سے کیا کہے گا؟ اس لیے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ دل بے چینی پیدا کرو دل میں, ایسی بے چینی ہو جائے جیسے کہ ہوائی جہاز ضروریہ کو پوری کرنے کے لیے بے چینی ہوتی ہے, تب آپ دین کی بات کہو گے انشاءاللہ اثر انداز ہوگی. لیکن اگر ایسی بے چینی کے بغیر ہم بات کریں گے, ویسے ہی سطحی طور پہ کہہ دیا, مقصد اپنی ذات کو اونچا کرنا ہے, لوگوں میں ایک صاحب حق بات کہنے میں بڑا ماسٹر رہی, اگر یہ مقصد ہے خدا نہ کرے پھر کوئی فائدہ نہیں تبلیغ کا دعوت کا. اس لیے اس بات کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ دوسرا درجہ کیا ہے, کہ آپ زبان سے اس کو روک دیں. اور زبان سے روکنے کا مطلب ہمارے جو بزرگوں نے لکھا بھی ہے بیان بھی کرتے رہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اس کو تنہائی میں بلاؤ, اور تنہائی میں بلا کے کہو کہ بھائی صاحب آپ جو عمل کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے, یہ طریقہ درست نہیں ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے رسول ناراض ہوتے ہیں, آپ یہ طریقہ اختیار مت کیجیے. تو مقصد اس کو رسوا کرنا بھی نہ ہو, مقصد اشتعال دلانا بھی نہ ہو, اور وہ بھی سمجھے کہ بھئی جو بات یہ کہہ رہا ہے خیر خواہی سے کہہ رہا ہے, دس آدمیوں کو سنا کے نہیں کہہ رہا. آج ہم دین کی بات کہتے ہیں چار آدمیوں کو سنا کے کہتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ صاحب بڑی اہم بات کہہ رہا ہے. بقول ہمارے معتقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ اول تو ہمارے اندر آج تبلیغ کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوتا, اور اگر کسی میں پیدا ہو جائے تو پھر زمانے پہ آفت آ جاتی. حضرت تقی صاحب کے الفاظ نقل کر رہا ہوں میرے نہیں, فرمایا کہ اول تو جذبہ تبلیغ کا پیدا ہی نہیں ہوتا, اور اگر کسی کے دل میں پیدا ہو جائے تو بس پھر گویا امت پہ اور جو لوگوں پر ایک فتنہ اور عذاب آ جاتا. اب ہر آدمی کو تبلیغ کر رہا چلتے پھرتے اٹھتے, گویا کہ بس ایک یہی ہے باقی کوئی ہے ہی نہیں. تو فرمایا ایسا طریقہ اختیار مت کرو, اس کے طریقے ہیں, پوچھ کر چلو کہ کس طریقے سے میں لوگوں سے پیش آؤں. تو اس کا ایک تو فبی لسانی کا مطلب کہ جب تم اگر تم سمجھتے ہو کہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا, اب دوسرا درجہ یہ آتا ہے کہ اس کو زبان سے روک دو. اور زبان سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی میں اس کو نصیحت کرو خیر خواہی کے ساتھ کہ بھائی صاحب یہ مت کیجیے. اب اگر کوئی بولے صاحب زبان سے کون مانتا ہے, یہاں تو لاتوں کے بھوت باتوں سے مانتے ہی نہیں. یہ ہمارے یہاں مثالیں ہیں نا اس ٹائپ کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے کب مانتے ہیں. تو بات یہ ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں داروغہ نہیں بنایا کسی پر کہ ہم ضرور لاتوں سے منوائیں. ہمارا کام فقط اتنا ہے کہ ہم بات کو پہنچا دیں, مانے یا نہ مانے. ان آلے کا الا البلاغ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ پر تو بات پہنچا دینا ہے, منوانا نہیں ہے. آج ساری خرابی یہ آتی ہے کہ ہم منوانا چاہتے ہیں, یہیں سے خرابی پیدا ہوتی ہے معاشرے کے اندر, بگاڑ یہاں سے ہوتا ہے. منوانا ہماری ذمہ داری نہیں, اگر منوانے والی بات ہوتی تو 950 سالہ تبلیغ میں حضرت نوح علیہ السلام کو صرف 19 آدمی نہ ملتے. 950 سال صرف تبلیغ کا زمانہ ہے, اور کتنے آدمی مسلمان ہوئے؟ 19 آدمی. آپ کیا کہیں گے, وہ ناکام گئے دنیا سے؟ لوگ تو یہ سمجھتے ہوں گے نا, آج کل تو یہ ہے کہ جس آدمی کے ساتھ 4 آدمی نہ ہو تو کہتے ہیں صاحب یہ تو ناکام آدمی ہے, سارے دن خوار پھرتا ہے, کوئی اس کے ساتھ آتا ہی نہیں, کوئی بات سنتا ہی نہیں. یاد رکھیے اگر ہم صحیح طریقے سے دین کی دعوت دے رہے ہیں, لوگوں کو اللہ اور رسول کے طریقوں کی طرف بلا رہے ہیں, اور کوئی ایک شخص بھی آپ کی بات نہیں سنتا, آپ کی طرف نہیں آتا, آپ کامیاب. گھبرانے کی ضرورت نہیں, آپ کامیاب ہیں چاہے کوئی بات آپ کی نہ سنے. لیکن طریقہ وہ اختیار کرو جو نبی نے اختیار کیا, ایسا طریقہ اختیار نہ کرو. اب مثال کے طور پر یہ بات آپ نے پہلے بھی سنی, میں نے یہیں پر بیٹھ کر یہ روایت بیان کی. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے, ایک نوجوان, اور آگے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے. اب بتائیے اگر آج کا آج کسی شخص کے سامنے کوئی ایسی بات کرے تو وہ کتنا سیخپا ہو جائے گا، کتنا ناراض ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری بات سنی اور سننے کے بعد فرمایا کہ بھائی مجھے بھی تم سے کچھ پوچھنا ہے، تو کیا میں تم سے کچھ پوچھ لوں؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پوچھیے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص تم سے یہ بات کہے کہ تمہاری بہن سے کوئی زنا کی اجازت مانگے تو کیا تم دے دو گے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز نہیں دوں گا. فرمایا اگر کوئی تمہاری بیٹی سے مانگے؟ کہا نہیں. بہن کے لیے مانگے؟ کہا نہیں. کہا پھوپھی کے لیے مانگے، خالہ کے لیے مانگے؟ کہا کہ نہیں. فرمایا تو پھر تم جس کے ساتھ یہ معاملہ کرو گے وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، تو وہ تمہیں کیسے اجازت دے دیں گے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ میں آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس کو سمجھایا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے یہ سمجھا کہ یہ بیچارہ بیمار ہے اور اس بیمار کو ضرورت ہے ہمدردی کی، نہ کہ ڈنڈے برسانے کی. جو آدمی بیمار ہو اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے ہو بھائی یا کوئی اور معاملہ کرتے ہو؟ کوئی مریض اگر ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو کیا ڈاکٹر کہتا تو بیمار ہوا کیوں، یہ بخار کیوں چڑھایا تم نے، بتائیے؟ یا اس کو اس کا ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے؟ ہمدردی کا معاملہ. تو اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر گناہ میں مبتلا ہے تو وہ ہماری ہمدردی کا مستحق ہے، نہ یہ کہ ہم اس کو تان و تشنی سے چھلنی کر دیں. تو یاد رکھو میرے عزیز بھائیو، ہمارے طریقے غلط ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے سیکھو کہ آپ نے کیسا کیا. ایک شخص مسجد میں آتا ہے اور آ کر یہ پہلے تو آیا، دو رکعت نماز پڑھی اس نے، دیہاتی آدمی تھا کوئی، اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے میں مشغول ہو گیا، اور دعا بھی ایک ہی کہ یا اللہ بس مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، باقی کسی پر رحم نہ فرما. آپ نے اسے بلایا، کہا کہ اللہ کے بندے تو نے اللہ کی رحمت کو بند کر دیا. اللہ کی رحمت تو عام ہے سب پر، اور تو نے صرف اپنے ساتھ اور میرے ساتھ خاص کر دیا اور باقی کے لیے؟ فرمایا کہ ایسا مت کہو، اللہ کی رحمت تو عام ہے، سب پر ہے. خیر اس نے بات سن لی اور اس کے بعد ایک جگہ بیٹھ کے مسجد میں پیشاب بھی کر دیا. اب صحابہ کرام نے دوڑے تاکہ اس کو روکیں، آپ نے روک دیا، ہم سر رک جاؤ، اس کا پیشاب بند مت کرو، اس کو پیشاب کرنے دو. جب اس نے پیشاب کر لیا آپ نے فرمایا کہ جاؤ اب پانی بہا دو اور پاک کر دو مسجد. اور اس کو بلا کے کہا کہ بھائی یہ مسجد پیشاب پخانہ کرنے کی جگہ نہیں. لازمی بات ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں تھا اور ابتدائی زمانہ تھا. تو آپ نے اس کو بلا کر سمجھایا کہ ایک تو یہ کہ آپ نے اس کو روکا نہیں، اگر روک دیتے خدا نہ کرے پیشاب بند ہو جاتا، تکلیف ہو جاتی تو کتنی پریشانی ہو جاتی. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب پیشاب تو اس کو کرنے دو اور بعد میں پانی بہا کے صاف کر دو. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی جہالت سے ایسا عمل کر لے تو اس کو محبت پیار سے سمجھا دینا چاہیے. اب مسائل ہمارے یہاں یہ کہ آج کل ہماری مسجدوں میں قالینیں، دری ہوتی تو وہ پھر بھی دھل جاتی ہے، قالین کا بڑا مسئلہ ہے، اس کو دھونا، اس کو پاک صاف کرنا یہ مشکل ہے. اس لیے بہرحال ایسی لازمی بات ہے کہ خود سے آگے تو کوئی پیشاب نہیں کرتا. البتہ آج خرابی ہے کہ چھوٹے بچوں کو لے آتے ہیں، ایسے چھوٹے بچے جو پیشاب پخانے کبھی نہیں سمجھتے، بےچارے پاکی ناپاکی کو بھی نہیں جانتے. اس سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اپنی مسجد کو پاگلوں سے اور چھوٹے بچوں سے پاک رکھو. مطلب کیا ہے کہ ایسے چھوٹے بچے، دو تین سال کے، چار سال کے بچے اگر ہیں انہیں مت لاؤ، جنہیں پیشاب پخانے کا پتہ نہیں ہے، پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں ہے، جہاں جہاں مت دیا، تو ایسے بچوں کو نہ لاؤ تاکہ مسجد ناپاک نہ رہے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ایسے بچوں کو نہ لائیں چھوٹوں کو. ہاں اگر بچے بڑے، سات سال کے ہیں، اس سے بڑے ہیں، تو ایسے بچوں کو لانا چاہیے تاکہ ان کی بھی تربیت ہو. اگر نہیں لائیں گے تربیت کیسی ہوگی؟ نماز کیسے جماعت سے پڑھنا سیکھیں گے؟ تو ابھی سے تربیت ہوگی. اس لیے ساری ہدایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دی، تو ضرورت ہے کہ ان ہدایات کی روشنی میں ہم دین پر عمل کریں. تو بہرحال دوسرا درجہ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر ہاتھ میں طاقت قوت نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر فبلسانی، اپنی زبان کو استعمال کرو. اور دیکھیے قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فقولا لہ قولا لینا. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو جب فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجا آپ نے جو ہدایت دی وہ یہ تھی کہ تم نرمی سے بات کرنا، سختی سے بات مت کرنا. فقولا لہو، ان دونوں کو کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو، کیا؟ کہ لینا، نرمی سے بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشا، ہو سکتا ہے نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اپنی زبان کو نرم ہی رکھنا چاہیے. ہمارے ایک بزرگ بڑی اچھی بات کہتے ہیں، حضرت مولانا صدیق صاحب دامت برکاتہ العالیہ، فرمایا کرتے ہیں کہ زبان کے نرم رہو، لوگوں سے میٹھے انداز میں گفتگو کرو لیکن عمل کے سخت رہو. یعنی عملی اعتبار سے تم مضبوط رہو، یہ نہیں ہے کہ عمل کے وقت تو ڈل مل ہو گئے اور زبان سے شعلے برسا رہے ہیں، ایسا نہیں. زبان تو نرم ہونی چاہیے، گفتار تمہاری اچھی باخلاق طریقے سے ہو، لیکن اگر خدا نہ کرے کوئی غلطی، کوئی غلط جگہ پر تمہیں لے جانا چاہے تو عمل کے تم پکے رہو گے نہیں بھائی یہاں ہم نہیں جائیں. ارے اللہ کے بندو، اگر کسی کو کوئی بلانا چاہتا ہے تو اس بات کا بھی تو اہتمام کرے کہ وہ مجلس اس کے لائق ہو. بلا تو لیا لیکن وہ مجلس میں پتہ چلا کہ گانے ہو رہے ہیں، بجانے ہو رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، اور بلا ایسے آدمیوں کو لیا جو گانے بجانوں میں شریک بھی نہیں ہوتا اور جو ان چیزوں سے روکتا ہے، اور اب بلا لیا، یہ کہاں کے اخلاق. تو بہرحال ان تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے. تو پہلی چیز یہ کہ اس کو ہاتھ سے روکو، اس کی طاقت نہ ہو، استطاعت نہ ہو تو زبان سے کہو، اور اس کی بھی نہ ہو تو فبی قلبی. تو اس کا ترجمہ جیسے کہ میں نے کہا کہ عام ترجمہ تو یہ ملتا ہے کہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ دل میں اس کو برا سمجھے. اور ہمارے ایک بزرگ نے اس کا ترجمہ کیا کہ اپنے دل سے بدل دے. اور دل یعنی دل سے بدلنا کیا ہے؟ کہ دل میں بے چینی پیدا کرے اور اس کا اثر زبان چہرے پر آئے، کہ متغیر ہو جائے. آدمی گناہ کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے، اس کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ہوں، محسوس ہو کہ اس کو یہ بات بری لگ رہی، تو یہ ہے اصل میں دل سے بدل دینا. تو وہی بات ہے جس کو میں نے کہا کہ بے چینی پیدا کرو، کہ کم از کم بے چینی پیدا ہو اور اس کی تدبیریں سوچے کہ میں کس طریقے سے ان کو گناہوں سے روکوں. یہ دل میں پیدا ہو جائے بات، تو بس یہ ہے دل میں بدل دینے کا وقت، کیونکہ اور طاقت تو ہے نہیں، لیکن کم از کم درجہ اختیار کریں. تو بہرحال یہ ساری تدبیریں اس لیے اختیار کی گئی ہیں تاکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے بندے دین کی طرف آ جائیں اور دین پر چلنے والے بن جائیں. تو کوتاہیاں، خامیاں، غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم جو ہے وہ ان تمام تدبیروں کو اختیار کریں. ہاں، اگر ان تدبیروں کو اختیار کرنے کے باوجود کوئی آدمی کہتا کہ صاحب آپ نے انکار کر کے میرا دل توڑ دیا، آپ نے نرمی سے کہا، آپ نے محبت سے کہا، آپ نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمتی والموعظۃ الحسنہ کے تحت کہا، لیکن اس کے باوجود کہتا صاحب میرا دل ٹوٹ گیا آپ کے انکار سے، اب دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹتا ہے، اب ہمیں پرواہ نہیں، ہم نے نہ تو کسی کو ذلیل کیا، نہ کسی کو مشتعل کیا، نہ کسی کو غلط بات کہی، نہ کسی کے سر پہ ڈنڈے لگائے، نہ کسی کو مجبور کیا، البتہ دین کی بات ہم نے پہنچا دی اور یہ کہہ دیا کہ اگر یہ معاملہ ہوگا تو بھئی ہم نہیں آئیں گے. اب اگر کوئی کہتا صاحب آپ نے تو میرا دل توڑ دیا، اس دل ٹوٹنے کا تم نے اللہ کا حکم توڑ دیا، اس پر کچھ نہیں، اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، اس کے رسول کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، تو اس کی تو تمہیں فکر نہیں ہے، اور اپنے دل ٹوٹنے کی تمہیں بڑی فکر ہے. یہ بالکل وہ معاملہ ہے. فیضی ایک شاعر گزرا ہے بہت بڑا، اور علم و ادب کا بھی مدعی تھا، اور اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ اس نے تفسیر لکھی ہے بغیر نقطوں کی، تو اس سے پتا چلا کہ علم تو تھا اس کے پاس، یعنی تفسیر لکھی ہے، اور تفسیر بھی ایسی ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اس میں کوئی نقطے والا الفاظ نہیں ہے. جیسے ہمارے مولانا ولی راجی صاحب نے سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے، ہادی عالم، تو اسی طرح سے انہوں نے بھی بغیر نقطوں کی تفسیر لکھی. لیکن زندگی جیسے عالمانہ ہونی چاہیے ویسی نہیں تھی. ایک صاحب آئے تو دیکھا کہ ایک حجام کی دکان پہ بیٹھے ہوئے داڑھی صاف کرا رہے ہیں، تو ان کی زبان سے فوراً نکل گیا کہ آغا ریشمی تراشی، جناب آپ داڑھی منڈا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھلے ریشمی تراشوں، ہاں میں داڑھی کٹا رہا ہوں، دل کسرا نمی تراشم، میں کسی کا دل نہیں چھیل رہا. مطلب یہ تھا کہ تو نے تو دل توڑ دیا میرے یہ بات کہہ کے. تو اس نے بڑا عمدہ جواب دیا، دل رسول میں تراشی وہ گوئی دل کسرا نمی تراشا. ارے اللہ کے رسول کا دل چھیل رہا ہے اور کہتا میں نے کسی کا دل نہیں چھیلا، اس سے زیادہ اور کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو تم نے اختیار نہیں کیا تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچے گی. تو بہرحال اس کی آنکھیں کھل گئیں, اس نے کہا جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی, اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے, تو نے آج میری آنکھیں کھول دی. میں تو سمجھتا تھا کہ اس سے کسی کا دل جو ہے نہیں ٹوٹ رہا, لیکن واقعتا تو نے میری آنکھ کھول دی, جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی, مرحبا جانے جا ہم راز کر دی. تو بہرحال بات صرف کہنے کی یہ ہے کہ اگر نرمی کے باوجود, ساری جو حکمتیں ہیں اس کے باوجود اگر کوئی آدمی نہیں مانتا اور وہ کہتا صاحب آپ میرا دل توڑ رہے ہیں, تو اب اس کی پرواہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ کب تک لوگوں کی پرواہ کرتے ہوئے دین کو تم جو ہے وہ قربان کرو گے؟ دین قربان کرنے کی چیز نہیں ہے, دین کی خاطر قربان ہونا ہے, لیکن دین کو کسی کی خاطر قربان نہیں کیا جا سکتا. ہم کسی کو نہ ڈنڈے برساتے نہ کسی کو سخت سست کہتے, لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچا لیں. چنانچہ اپنے آپ کو بچا لو بس. اگر ہم کسی اور کو نہیں بچا سکتے تو ہمیں یہ قدرت ضرور حاصل ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں. تو جہاں تک ممکن ہو سکے آدمی اپنے آپ کو بچا لیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں اخلاص کے ساتھ ان کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور میرے لیے بھی اس کو نجات کا ذریعہ بنائے, آپ کے لیے بھی اس کو نجات کا ذریعہ بنائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالی, نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك الا اليك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے ملک کی حفاظت فرما, اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اللہ اس کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو دین کے تقاضے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی دین پر چلنے والا بنا دے, ہمارے نوجوانوں کو بھی دین پر چلنے والا بنا دے, ہمارے بوڑھوں کو بھی دین پر چلنے والا بنا دے, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بلکہ اتنی قوت و طاقت عطا فرما دے کہ یا اللہ پورے گھر کو دین پر چلانے والی وہ بن جائیں. اپنے فضل خاص سے ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت سی مصیبتوں کے شکار ہیں, بہت سے ابتلاء میں مبتلا ہیں, اپنے فضل و کرم سے سب کی ابتلاؤں کو دور فرما دے, سب کی مصیبتوں کو دور فرما دے, پریشانیوں کو دور فرما دے, جائز حاجتیں پوری فرما دے, جائز ضرورتیں پوری فرما دے. یا اللہ ہمیں پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. جو کوتاہیاں ہیں غلطیاں ہیں یا اللہ انہیں معاف فرما دے, اور یا اللہ صحیح صحیح پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں, ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ جسمانی روحانی صحتیں عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ایک صاحب بیمار ہیں, ان کا انہوں نے اپنے بچے کے لیے دعا کے لیے کہا کہ تقریباً ڈیڑھ مہینے سے نظام ہضم اس کا ختم ہو چکا ہے, دعا فرما اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی اصلاح فرما دیں اور اس کو صحت کامل عطا فرما دیں. اسی طریقے سے ایک اور صاحب ہیں, ان کے بچے کی طبیعت خراب ہے, ہڈی کا مسئلہ ہے, اس کے لیے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ صحت کامل عطا فرما دے. اور بھی اسی طریقے سے بہت سے لوگ بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں, اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. جب تک زندگی ہو عافیت کی زندگی عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.